بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اصغر صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک بات کے دوران فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خشیت کے تین درجے ہیں، ایک خشیت اعتقادی، یہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے کیونکہ ایمان نام ہی ہے خوف و رجا کا، بس اس درجے سے تو کوئی مسلمان خالی نہیں، مگر اعتقادی خشیت گناہوں سے روکنے میں کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ استحضار خشیت کی بھی ضرورت ہے. یہ دوسری قسم ہے. پھر استحضار کے دو درجے ہیں، ایک استحضار کامل، دوسرے استحضار ناقص. استحضار کامل کے ساتھ معصیت ہرگز نہیں ہو سکتی، مگر ہم لوگوں کو استحضار کامل حاصل نہیں اور اسی کی ضرورت ہے. لیکن استحضار کامل ایک دو دن میں حاصل نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے. پہلے آپ استحضار ناقص ہی کیجئے، اس سے گو معصیت کا انعدام نہ ہوگا مگر تقلیل ضرور ہو جائے گی، اور وہی کیفیت ہوگی کہ خشیت ناقصہ کے ساتھ معصیت بھی ناقص ہوگی اور معن توبہ استغفار کی توفیق ہوگی. وہ حالت نہ رہے گی جو پہلے تھی کہ گناہ کر کے دل پر جو بھی نہ رنگتی تھی. پھر اسی حالت پر اکتفا نہ کیجئے، بلکہ استحضار ناقص سے استحضار کامل کی طرف ترقی کیجئے. انشاءاللہ تعالی شدہ آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. یہاں اس میں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، یہ مقصود ہے، اور یہ ان اعمال باطنہ میں سے ہے کہ جن کی تحصیل ہر انسان کے لیے واجب ہے. خشیت کیا معنی خشیت کی؟ خشیت اصل میں تو کہتے ہیں ڈر کو، اور اردو زبان بیچاری ہے تنگ دامن، تو اس میں ہر لفظ کا ترجمہ ڈر ہی ہے اور کچھ ہے نہیں. خوف کا ترجمہ بھی ڈر، خشیت کا ترجمہ بھی ڈر، تقوا کا ترجمہ بھی ڈر، وجل کا ترجمہ بھی ڈر. خدا خدا جتنے عربی زبان میں مختلف الفاظ ہیں ان سب کا ترجمہ ایک ہی ہے، ڈر. تو اس وجہ سے اس کا صحیح مطلب واضح نہیں ہوتا. عربی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے وسیع زبان بنائی ہے، اس میں ہر لفظ کے الگ معنی ہوتے ہیں، الگ معنی ہوتے ہیں. اس کو خشیت جو ہے وہ خاص قسم کے ڈر کو کہا جاتا ہے. وہ خاص قسم کا ڈر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈر ہوتا ہے کسی موذی چیز سے کہ اس کی تکلیف کا پہنچ ہو گئی، ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے. کسی درندے سے ڈر ہے، شیر سے، بھیڑیے سے، سانپ سے، بچھو سے، ڈاکو سے، ڈاکو سے ڈر لگا ہوا ہے، قاتل سے، کسی بہت ہی ستمگر دہشت گرد سے جو ڈر لگا ہوا ہے، وہ ایک تو وہ ڈر ہوتا ہے. تو وہ خوف ہے لیکن خشیت نہیں ہے. سمجھا؟ خشیت وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت اور محبت کی وجہ سے ہو، کسی کی عظمت دل میں ہے، کسی کی محبت دل میں ہے، اس کی وجہ سے دل میں ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اس کا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات میں نے کر دی تو ان کے دل پر بال نہ آ جائے، یہ خشیت. جیسے بیٹے کو باپ کا ڈر، بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ یہ مارے گا مجھے، میری کھال اجڑ دے گا، بلکہ اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی عظمت ہے دل میں، اس کی بڑائی ہے دل میں، اس وجہ سے وہ اس کا ایک روح ہے کہ کہیں میں نے کوئی کسی عمل سے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور اس کے دل پر کوئی تکدر نہ آ جائے، یہ خشیت. میں آج کیا کہتا ہوں، ہمارے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ساری زندگی مجھے کبھی مارا نہیں، صرف ایک مرتبہ کا تماشا یاد ہے زندگی بھر میں، اور کبھی کوئی کٹائی نہیں کی، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، تم بھی تو فرما دیا کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کبھی ہو جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ہوتی، لیکن ان کے ڈر کا اور ان کے روگ کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے گزرتے تھے تو پاؤں ٹھٹک جاتے تھے کہ کس کے پاس سے گزر رہے. تو یہ جو ڈر تھا نا، یہ اس بات کا نہیں تھا کہ پٹائی ہو جائے گی یا مار دیں گے یا ڈانٹیں گے، کچھ بھی نہیں، وہ تو سراپا چپکت ہی چپکت تھے، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ہمارے قریب سے گزرتے وقت کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو ان کے خاطر عاطل پر تکدر کا سبب بنے، یہ ہے خشیت. یا جیسے کسی شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے، شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا مکتب کے اندر جہاں ابھی جی بہت کٹائی کرتے ہیں، تو وہاں تو شاید وہ ڈر ہوتا ہوگا کٹائی وٹائی کا بھی، لیکن جب ذرا عقل آ جاتی ہے تو پھر کسی استاد کی شاگردی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس وقت اس کی پٹائی وٹائی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اس کی عظمت، اس کی محبت دل میں جاگزین ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ہے خشیت. تو یہ خشیت اللہ جل جلالہ سے جتنے، یعنی جس باپ سے ہو رہی ہے، استاد سے ہو رہی ہے، پیر سے ہو رہی ہے، شیخ سے ہو رہی ہے، اپنے اور کسی بڑے سے ہو رہی ہے، جو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر، جس کی کبریائی کو کوئی نہیں پہنچتا، تو ظاہر ہے کہ اس کی خشیت تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سب سے زیادہ ہونی چاہیے. وہاں تو یہ بھی ہے کہ قرآن نے کہہ دیا بھائی جہنم بھی ہے، سزائیں بھی ہیں، لیکن جہنم اور سزا سے پہلے اصل خشیت، اصل ڈر تو اس بات کا ہے کہ جس ذات نے اپنے فضل و کرم سے مجھے پیدا کیا، جس ذات نے مجھے یہ جسم عطا فرمایا، جس ذات نے مجھے آنکھیں دی، جس ذات نے مجھے بینائی عطا فرمائی، جس نے مجھے سننے کی طاقت عطا فرمائی، جس نے مجھے گویائی عطا فرمائی، جس کی نعمتوں سے صبح و شام میں سرشار ہو رہا ہوں، اور اتنی نعمتیں اس کی مجھ پر نازل ہیں کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیوں کروں جس نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا کرم فرمایا ہوا ہے، اس کی رضا مندی کے خلاف، اس کو ناراض کرنے کا کوئی عمل تو، یہ میری انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، بحثت انسان ہونے کے، بحثت بندہ ہونے کے مجھے یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ جل جلالہ کی مرضی کے خلاف کام کروں. اور مرضی کے خلاف بھی کیسا، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرو. یہ آنکھ مجھے اسی نے تو عطا فرمائی، اس میں بینائی اور روشنی اسی نے تو دی ہے. اگر کسی وقت مجھے سلب ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاؤں کہ کسی طرح مجھے بینائی مل جائے، لیکن اس نے مجھے دے رکھی ہے، اس کی عطا کردہ ہے نعمت، اس کو میں استعمال کروں اس کی مرضی کے خلاف، اس کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں استعمال کروں اس آنکھ کو. یہ اس نے مجھے زبان عطا فرمائی ہے، ایسے عظیم نعمت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں اس سے کام لے رہا ہوں. جو میرے دل میں آتا ہے میں اپنی زبان سے دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہاں پھر ضمیر کا اظہار کر دیتا ہوں. یہ اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی، یہی نعمت اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت، اور اس کو اس کی نافرمانی میں، اس کی بغاوت میں استعمال کروں. یہ خشیت، یہ ہونی چاہیے. کوئی شخص آپ کو مہربانی سے آپ کو ایک گاڑی دے گیا کہ بھائی تم اس کو اپنے، تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، تمہیں آنے جانے کی مشقت پیش آتی ہے، یہ لو بہت دن سے جاؤ استعمال کر. اب آپ نے اس کا حق ادا کیا کہ وہ گاڑی جو اس کی عطا کی ہوئی تھی اس کو اس کے خلاف پروپیگنڈے میں استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانے میں استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کے اندر اس کی برائیاں بیان کرتے پھر رہا ہوں، اس کو اپنے منصب سے ہٹانے کے لیے کوئی سازشیں کرتے پھر رہا ہوں، اس کے دشمنوں کو اس پر سوار کر رہا ہوں، یہ کوئی انسانیت ہوگی کہ اس کی دی ہوئی نعمت، اس کا دیا ہوا ایک انعام اور ہدیہ، محبت کا ہدیہ جو اس نے دیا، خلوص سے دیا، مفت دیا، اس کو آپ اس کی دشمنی میں استعمال کرو؟ تو یہ بات ہے گناہ، گناہ کا حاصل یہی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نہ کسی نعمت کے استعمال کے ذریعے نہ ہوتا ہو. دیکھ لو، جھوٹ بولو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی دی ہوئی زبان کا غلط استعمال ہوگا. غیبت کرو گے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے. بد نگاہی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نگاہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کوئی حرام خوری کرو گے، حرام طریقے سے کوئی چیز حاصل کر کے کھاؤ گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کتنی نعمتوں کا غلط استعمال ہو کر اور وہ تمہاری پیٹ ہوگا. تو گناہ جو ہے در حقیقت، گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جو منعم حقیقی ہے، جس نے انعامات سے سرفراز کیا ہوا ہے، جس کی نعمتوں سے نچھاور ہو، جو نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کیے ہوئے ہیں، ہر آن اس کی نعمتوں سے سرشار ہو، اس کی ان نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کرے، یہ ہے گناہ. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے ہیں، فرمایا اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا کوئی گوٹا چھوڑا نہیں، جو دعا کا کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہ فرما دیا. اے اللہ، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں ان نعمتوں کی جن کے ذریعے مجھے آپ کی نافرمانی پر قوت حاصل ہوئی. نعم التي تقبلت بها على معصيتك، یہ دعا تو آپ نے پڑھی. تو غرض یہ کہ گناہ تو ہے ہی ایسی چیز، اگر غور کرو عقل کے اعتبار سے بھی غور کرو کہ گناہ ایسی چیز ہے جو انسانیت کہ آدمی جامے سے بالکل نکل جائے تو گناہ کا قدر ہو، کیونکہ ایک اپنے محسن کو کی دی ہوئی نعمت کو غلط کسی کام میں اس کی مرضی کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف، اس کی دشمنی میں استعمال کرنا پرلے درجے کی بربریت ہے، پرلے درجے کی وحشت بربریت ہے۔ انسان کا کام نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ جب یہ گناہ ہے، جب اس بات کا احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے مالک نے تو اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اور تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو اس کی ناراضگی کا، خفگی کا سبب بنے، اس کا نام ہے خشیت۔ اور یہ خشیت پیدا کرنا ہر مسلمان کے ذمے واجب ہے، اور خاص طور سے علماء کے لیے تو فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی جتنا علم اتنی ہی خشیت۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جتنا علم ہوگا اتنی ہی خشیت بڑھے گی، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کا روح دل میں بیٹھے ہوگا۔ اللہ تو یہ ہے کیا فرمایا، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو کرتے بھی جا رہے ہیں عمل لیکن دل سہمے ہوئے ہیں، یہ الفاظ ہے وقلوبهم وجلۃ، دل سہمے ہوئے ہیں کس بات سے، انہم الی ربہم راجعون، کہ ایک دن ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو وہاں میں کس منہ سے جاؤں گا اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کا کام ہو، تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کا سامنا کروں گا۔ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، تو یہ ہے خشیت جو مطلوب ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کا پیدا کرنا واجب ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ خشیت کے دو درجے ہیں یا دو قسمیں ہیں، ایک خشیت ہوتی ہے اعتقادی، بس اعتقادی، کیا مطلب کہ بھائی اعتقاد ہے دل میں کہ ہاں بھائی اللہ میاں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ تعالیٰ کا جو برابر کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منعم ہیں، محسن ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور اس کی ناراضگی کے نتیجے میں عذاب بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ دماغ میں اعتقاد دل میں ہے، سمجھ گئے؟ یہ اعتقاد تو ہر مومن کو، کوئی مسلمان جو ایمان لایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ جو کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے اندر یہ اعتقاد اور یہ اعتراف پنہا ہے کہ اس ذات سے ڈرنا چاہیے، اس ذات کا روح دل میں ہونا چاہیے، اس کی عظمت و جلال کا روح ہونا چاہیے۔ تو یہ تو پہلے دن ہی جس دن اشہد ان لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ کہا تھا، اسی دن یہ خشیت اعتقادی ہر مومن کو حاصل ہو گئی، سمجھ گیا نا؟ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ خشیت اعتقادی یعنی محض عقیدے کی حد تک اگر یہ رہے تو یہ انسان کو گناہوں سے روکتی نہیں ہے۔ ایک تو فلسفہ ہے جو ماغرب میں بھر گیا، ایک فلسفے کے طور پر ایک اعتقاد پیدا ہو گیا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا اور گناہ کے داعیے پیدا ہوئے، گناہ کے تقاضے سامنے آئے، تو یہ نرا اعتقاد، یہ خالی خالی اعتقاد، یہ سوکھا سوکھا اعتقاد، یہ انسان کو گناہ سے بچا دے کیونکہ وہ تو ایک دماغ کے نہا خانے میں کہیں وہ اعتقاد چھپا ہوا ہے، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو وہ اعتقاد، اس کا دھیان نہیں رہتا، اس کا خیال نہیں رہتا، وہ ایک زندہ حقیقت بن کر آنکھوں کے اور دل کے سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ چھپا ہوا ہے کہیں دل کے نہاں خانوں میں یا دماغ کے نہاں خانوں میں. اس لیے گناہ کی نتیجہ ہے کہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہا ہے بندہ، توحید کا اقرار بھی کر رہا ہے، آخرت کا بھی وجود کا، اگر کوئی پوچھو ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ہاں بھائی رکھتا ہوں، کیوں نہیں رکھتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، ہاں بھائی رکھتا ہوں، کیوں نہیں رکھتے، آخرت پر یہاں کیوں نہیں رکھتے، اس پر بھی اعتقاد ہے، مروں گا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، آخرت کا ساری باتیں ہیں، مگر لگا ہوا ہے گناہ کرنے، لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ناپرواہی، کیوں لگا ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اعتقاد ہی اعتقاد ہے دل میں، اس اعتقاد کا اثر عملی زندگی پر ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اس اعتقاد کو جب بیٹھے گا نا کبھی کلمہ ولمہ پڑھنے کے لیے تو اس وقت تو یاد آئے گا، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور کام کرتا ہے تو وہاں اس کا دھیان نہیں رہتا، اس اعتقاد کا دھیان نہیں رہتا. حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز روکے گی انسان کو گناہ سے وہ اس اعتقاد کا دھیان ہے، جس کو استحضار سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس کا استحضار رہے، استحضار کی کیا معنی؟ دھیان رہے، یہ نہیں کہ ایک مطلب اعتقاد کر کے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد پھر گرا بیٹھے کہ کیا عقیدہ تھا، بلکہ وہ دھیان رہے کہ باقی میں جس پر ایمان لایا ہوں، جس ذات والا کی بات پر ایمان لایا ہوں، وہ ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا روب دل میں ہو، اور اگر میں کوئی ایسا کام کروں گا جو اس کی رضا کے خلاف ہوگا، اس کی ناراضگی کا سبب ہوگا، تو یہ میری بدترین احسان فراموشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. اسی لیے کفر جو ہے نا، کفر یہ کفر جو ہے لفظ استعمال کیا گیا کافروں کے لیے کفر کا، تو اس کے اصلی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ناشکری، کافر جو ہے وہ ناشکرا ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی اور ان کا سوال کرنا ہے اس کی نافرمانی ہو، تو یہ فکر جب دل میں سوار ہو جاتی ہے اور اس کا دھیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عملی زندگی کے ہر ہر مرحلے پر یہ بات دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، دھیان دل میں رہتا ہے تو میں کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ جل جلالہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کی ناراضگی کا سبب بنے. یہاں تک کہتا ہے پھر جب یہ خشیت اونچی پہنچ جاتی ہے تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ محبت بھی کروں گا تو اس طرح کروں گا کہ جس سے محبوب کے دل پر تکدر نہ آئے، جس سے اس کو کوئی اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو. ہمارے بھائی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مولانا ذکی کیفی صاحب، ان کا شعر ہے کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی ضرورت کا سبب بن جائے. میں تو ایسی وفا سے بھی توبہ کرتا ہوں جو آپ کی دل کی قدورت کا سبب بن جائے، تو میں ایسی وفاداری کا بھی قائل نہیں. تو دل دماغ پر یہ فکر مسلط ہے کہ میرا کوئی عمل اس ذات والا تبار کے مزاج کے خلاف تو. ارے گناہ تو بڑی بات ہے، کبیرہ گناہ تو بڑی بات ہے، صغیرہ گناہ تو بڑی بات ہے، جس کے بارے میں یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ جل جلالہ کے کو پسند نہیں، چاہے گناہ نہ کیا ہو اس پر عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ، پسند نہیں، تو پھر اس پسند ناپسندیدہ عمل کے عمل سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے جب یہ فرصت کامل ہو. تو حضرت جو چیز روکتی ہے گناہ سے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس خشیت کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا استحضار، یہ ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی. اب حضرت فرماتے ہیں کہ اس دھیان کی بھی دو قسمیں، استحضار کامل اور استحضار ناقص. استحضار کامل یہ ہے کہ دھیان یہ دھن اور دھیان یہ مسلسل رہے، متواتر رہے، ہر آن دل میں ایک کانٹا لگا ہوا ہو، اپنے ہر نقل و حرکت کے وقت، ہر مطلب ہے ہر لحظہ دل پر ایک کانٹا لگا ہوا ہے کہ کہیں میرا کوئی عمل اللہ جل جلالہ کے مرضی کے خلاف تو نہ ہو جائے. یہ ہے استحضار کامل. جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تو گناہ کا صدور ہوگا ہی نہیں، گناہ کا صدور ہی ہوگا. ہوگا کیا کہ ایک طرف ہے گناہ کا داعیہ، یعنی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اس کا ایک موقع مل رہا ہے، تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تبارک یہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو ناراضی کی بات. تو یہ ناراضی والا خیال اور دھیان یہ غالب آ جائے گا اس گناہ کے تقاضے پر، نتیجہ یہ کہ چھوڑ دے گا وہ اللہ کے لیے. تو یہ استحضار کامل جب ہوتا ہے تو پھر ہر لمحے ہر گناہ کے تقاضے میں، ہر گناہ کے تقاضے میں، ہر گناہ کے تقاضے میں یہی کرے گا کہ گناہ کے تقاضے کو دبا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی رضا جوئی کے تقاضے کو غالب کر دے گا. تو جب یہ غالب ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ وہ جو داعیہ ہے نا گناہ کا، وہ بھی کمزور پڑتا چلا جائے گا، کمزور پڑتا چلا جائے گا. شروع میں تو بڑا طاقتور تھا، ڈھائے ہوئے تھا، اور جب اس نے اس کو کچلنا شروع کیا اس داعیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے داعیے کو مقدم کر کے، اس کو استعمال کر کے وہ ہو گیا کمزور، بیچارہ سست پڑ گیا. اب پیدا تو ہوتا ہے، کچوں کے مانتا ہے، لیکن قوت نہیں اس میں، وہ کمزور اتنا پڑ گیا کہ اب داعیہ بھی کم پیدا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی. یہ ہو جاتا ہے، یہ خوب سمجھ لو. ایسا نہیں ہوتا کہ داعیہ پیدا ہی نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا، داعیہ تو پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی نے رکھا ہے، یہی اسی سے امتحان دیا. لیکن وہ داعیہ کمزور اتنا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ دوسرے تقاضے پر غالب نہیں آ پاتا. یہ ہوتا ہے، یہ ہے استحضار کامل. اور اس استحضار کامل کے نتیجے میں تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، حضرت فرماتے ہیں گناہ سے روک لیتا ہے بالکل. اور کوشش حضرت فرماتے ہیں یہی کرنی ہے کہ کسی طرح یہ مرتبہ اقتدار کا حاصل ہو جائے, دھیان مکمل دھن دھیان ہر وقت اللہ تبارک مطالعہ خشیت کا دھن دھیان اتنا ہو جائے کہ اقتدار کامل ہو جائے, گناہ سے نجات مل جائے. کوشش تو یہی کرنی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اقتدار کامل اور یہ دھیان مکمل دھن دھیان یہ ایک دم سے حاصل نہیں ہو جاتا کہ آج آپ نے ارادہ کیا اور آج ہی آپ پہنچ گئے اقتدار کامل کے مقام. اس کے لیے خود مشق کی ضرورت ہوتی ہے. اس مشق کے دوران جو اقتدار ہوتا ہے وہ اقتدار ناقص ہے, کمزور. دھیان تو ہے مگر کمزور ہے. اور اگر ہم سب اپنا دل کا حال ٹٹول کے دیکھیں تو شاید یہی نظر آئے گا کہ الحمدللہ دھیان تو کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ دھیان کیسا ہے, کمزور, کامل نہیں, ناقص ہے. تو وہ ناقص استعداد کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ کہیں تو یہ غالب آ گیا, یہ خشیت غالب آ گئی اور اس نے گناہ کو ترک کرا دیا, اور کہیں گناہ کا تقاضا غالب آ گیا اور اس نے خشیت کو مغلوب کر لیا. یہ ہوتا رہتا ہے, یہ لڑائی اور یہ کشتی چلتی رہتی ہے مشق کے دوران جس سے ادارے ناقص ہے. تو حضرت ہمارے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے, فرماتے ہیں کہ یہ استحضار ناقص بھی ناقدری کی چیز نہیں کہ تم اس کی ناقدری کرو اور اس کو یہ سمجھو کہ بیکار ہے. ارے یہی راستہ ہے, یہی سیڑھی ہے اس استحضار کامل تک پہنچنے کے لیے, اس کو سیڑھی بناؤ. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ یہ ناقص ہی صحیح, تھوڑا ہی صحیح, لیکن آپ صحیح رخ پر تو ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے, جزوی ہے تو جزوی ہے, اس کا فائدہ جزوی ایک تو یہ ہے کہ ناقص استحضار سے کبھی کبھی تو گناہ سے بچت ہو ہی جائے گی. اچھا جیسے میں نے کیا کہ کبھی یہ اٹھا دیتا ہے کبھی وہ اٹھا دیتا ہے, تو جزوی استحضار سے کچھ نہ کچھ تو بچت کسی نہ کسی گناہ سے انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. اور جس گناہ سے الاعوذ باللہ بچت نہ ہو پائے, بچت نہ ہو پائے, تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ استحضار ناقص ہے, تو یہ استحضار ناقص معصیت کو ختم تو نہیں کرے گا بالکل, لیکن معصیت کو بھی ناقص کر دے گا, معصیت کو بھی ناقص کر دے گا, گناہ کو بھی ناقص کر دے گا. یہ عجیب بات فرمائے حضرت کہ اگر استحضار کامل نہیں, خشیت کامل نہیں, تو معصیت بھی کامل نہیں, کیونکہ معصیت کامل وہ ہے جو اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے, معصیت کامل وہ ہے جو جرأت کے ساتھ ہو, یعنی گناہ پر جری ہو گیا انسان جرأت کے ساتھ ہو, وہ ہے معصیت کامل. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ کوئی فکر ہی نہیں, جیسے ہم کل حدیث عرض کی تھی کہ گناہ ہوا اس کے ذرا سا کچھ خیال آیا مکھی کی طرح اس کو اڑا دیا. اور ایک وہ ہے معصیت کہ اگر سجدت ہو گئی تو دل بدر سالک ہزارہ غم بوت, وہ دل میں بے شمار غم پیدا کر دیتا ہے کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا, ہائے مجھ سے کیا ہو گیا, ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. اور این معصیت کے وقت بھی وہ کچوکے لگاتے رہتی ہے کثیر کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں معصیت بھی کامل نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں کہ خشیت اگر کامل نہ ہو تو معصیت بھی پھر کامل نہیں، تو یہ فائدہ بھی کچھ کم نہیں. لیکن اس میں مشق کی ضرورت ہے کہ اس کو اور آگے بڑھاتے جاؤ، اور آگے بڑھاتے جاؤ، اور آگے بڑھاتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرتے جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تصور کرتے جاؤ، اور یہ سمجھتے جاؤ کہ یہ کتنی بے شرمی بے حیائی کی بات ہے کہ میں ان نعمتوں کے باوجود اس کی نافرمانی کروں. یہ کرتے جاؤ، یہ مشق کرو. تو مشق کرنے سے یہ استعدار ناقص جو ہے وہ استعدار کامل میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ لگے رہو، امید کا دامن نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو، لگے رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی دھیان کرو جو کسی نے اس ربائی میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہا جا رہا ہے کہ باغا باغا ہر انچ ہستی باغا، گر کافرو گبرو بت پرستی باغا، کی درگہ ماں درگہ نومی دینے سد بار اگر توبہ شکستی باغا. ہماری درگاہ نامیدی کی درگاہ نہیں ہے، سو بار بھی اگر توبہ توڑ چکے ہو آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. سد بار اگر توبہ شکستی باغا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ہے جو اعلان کر رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو ٹھکانا ہے اس کی رحمت کا. اے میرے وہ بندو جو اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. آ تو جاؤ، ایک مرتبہ آ تو جاؤ میرے حضور، آ کر توبہ تو کر لو اور اللہ تبارک میں سے مانگتے رہو تو کیا ہوگا کہ ہم تمہارے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے گناہ معاف فرما دیں. تو لگا رہے انسان، کوشش مشق. فرض کرو مشق کا کیا مطلب ہے؟ فرض کرو ایک شخص ہے، اس سے کوئی گناہ ایسا ہے کہ چھوٹتا نہیں، ہزار دل میں ارادہ بھی کرتا ہے اس گناہ کی، برائی بھی دل میں بیٹھتی، ندامت بھی، لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر بیٹھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اللہ کے حضور روتا بھی ہے، لیکن کر بیٹھتا ہے، ایسی عادت پڑی. تو وہ مشق کیسے کرے؟ تو مشق اس طرح کرے کہ سب سے پہلے تو اس گناہ کی قباحت، شناعت، اس پر ہونے والے عذاب کا تصور کرے اور اپنے دل میں عزم کرے کہ اللہ کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور کم سے کم یہ کرے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ کرے کہ یہ سوچے کہ میں یہ گناہ کتنی مرتبہ کرتا ہوں، تو اگر 10 مرتبہ کرتا ہوں مثلا تو آج سے میں 10 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کروں، یہی کر لیں تو 10 سے 5 مرتبہ آیا تو یہ فائدہ ہوا. اس کے بعد پھر آگے بڑھے کہ اب 5 سے میں 3 کرتا ہوں، 3 سے 2 کرتا ہوں. حضرت یہ حضرت میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا مرید ہونے کے لیے، اور مرید ہو گیا. مگر مرید ہونے سے پہلے کہنے لگا جی مولوی سے، مولوی جی ایک بات سن لو، وہ یہ کہ میں ہوں افیون جی، افیم افیم افیون کھاتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں چھوٹنے کی. مرید کرنا ہو تو کر لو، نا میں افیم ہی چھوٹنے کا. اب یہ باقاعدہ شرط لگا دی کہ افیم نہیں چھوڑوں. تو حضرت نے خیر بیعت بھی کر لیا، اور بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ اچھا بھائی تو یہ بتا تو کتنی کھاوے، تو افیم کتنی کھاوے؟ انہوں نے کہا لا مجھے دکھا کتنی کھا. تو وہ اس نے لا کے دکھائی تھوڑی، اب میں اتنی کھاتا ہوں تو آپ مجھے آدھی کر دی تاکہ اچھا اتنی کھا لیا تھا چاہیے. تو اب دیکھنے والا بھی یہ کہے گا کہ یہ افیم کھانے کی اجازت دے دی حضرت نے. تو حالانکہ وہ اجازت نہیں تھی، در حقیقت وہ اس کو لے جایا جا رہا تھا، اتنی کھا لے گا یہاں جی اتنی کر دوں گا، تب اتنی کھا اتنی چھوڑ دے. پھر کچھ دن کے بعد اس کو اور کم کر دی، اور کم کر دی، اور کم کر دی، یہاں تک کہ اللہ رہ جاتے. تو جو اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کی، وہ یہ سارے مراحل سے بندے کو گزارتے. جگر مراد آبادی مرحوم سے ہمارے حضرت خواجہ عادل الرحمۃ صاحب مجدوب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت خواجہ مجدوب صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے کہا کہ جگر صاحب سے کہ بھائی کسی دن آپ حضرت مولانا کے پاس چلو، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جا کے کچھ بہتری. تو جگر صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے حضرت کے پاس جانے میں، اور بڑا دل میں تقاضا بھی ہوتا ہے، دائیا بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کروں یہ مصیبت لگی ہوئی ہے، پینے پلانے کے عادی تھے اس وقت، یہ ایسے حالت میں کیا جاؤں گا ان کی خدمت. تو خیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بات تو واقعی ہے، کیا کرتا اس کے جواب میں کیا کہتا. پھر آپ کے حضرت سے ذکر کیا، حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ حضرت وہ جگر صاحب یوں کہہ رہے تھے. حضرت نے پوچھا پر آپ نے کیا کہا، تو خالد صاحب نے کہا میں سوچی میں کیا کہتا، میں نے کہا بھائی ایسی تو بات صحیح ہے آپ ایسی حالت میں کیا جاؤ گے. تو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں آپ کو بھی تاریخ کی ہوا بھی نہیں لگی. میں پھر کیا کہتا، یہ کہتے کہ آ جاؤ جس حالت میں ہو آ جاؤ، جس حالت میں ہو آ جاؤ. تو اور جس حالت میں ہو آ جاؤ، اپنے کمرے میں جو چاہو کرتے رہنا بیٹھ، لیکن آ جاؤ. یہ بات خواجہ صاحب نے جگر صاحب سے ذکر کر دی کہ حضرت نے تو یہ فرمایا، بس ان کے اوپر ایک حالت داری ہو گئی، لوٹ پوٹ ہو گئے. اور پھر آئے حضرت کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ فرمایا وہ غزل پھر کہ سنائی حضرت کو کہ اگر ہم شراب نمی دہی بخمار کرشن نبی خوش ہم. یہ غزل ہے، مشہور غزل ہے ان کی چھپی ہوئی ہے. اگر ہم شراب نمی دہی بخمار کرشن نبی خوش ہم، اگر آپ مجھے شراب نہیں دیتے تو میں کرشنا نبی کے خمار بھی میں خوش ہوں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو آدمی راستے پر چلنے والا ہو اس کو مایوس کرنے کی کوئی راستہ نہیں, اس کے لیے مایوسی کا کوئی گزر نہیں. اس امید جو ہے راہ نومی دی مرو, راہ نومی دی مرو امید ہا, راہ تاریخی مرو خورشید ہا, اس کو تو یہ دکھانا. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی پہلے 10 مرتبہ کرتے تھے, اب 8 کر لو, 7 کر لو, 5 کر لو, 4 کر لو. یہ ہے مشق, یہ ہے مشق. اور پھر وہ 4 سے 3 اور 3 سے 2 اور 2 سے 1 اور 1 سے 0 ان شاء اللہ ہو جائے. تو یہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ خشیت کا استحضار ناقص, اس کو کامل میں تبدیل کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے. اور اس مشق کا ایک حصہ ہے اچھی صحبت, اچھی صحبت لوگوں کی, کسی اللہ والے کی خدمت میں جا پڑو, اس سے تعلق قائم کر لو اور اس کی اداؤں کو دیکھو, تو رفتہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اس استحضار ناقص کو کامل میں تبدیل کرو. پھر یہ کانٹا ایسا لگ جائے گا دل و دماغ پر کہ جو جس حال میں ہو, جہاں ہو, جیسے تقاضا ہو رہا ہو, جیسے دائیں پیدا ہو رہے ہو, وہ خشیت کا وہ کانٹا ان سب پر غالب آتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين ابدا فضلك ونعمك تمام تمام گناہوں کو يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. يا الله اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے صحیح معنی میں تقوا کا مہینہ بنا دیجیے. یا اللہ صبر کا مہینہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے یہاں سے ہم اے اللہ صبر کی تربیت لے کر جائیں. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ گناہوں کی تبتنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی خشیت کاملہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہم اپنی خشیت کاملہ عطا فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, جعلِ معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرمائیے. اللہم یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوت المستدین, رحمان الدنیا و رحمہا, ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نستعينك على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.